الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الفضوء إلا مؤمن. ثوبان فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ٹھیک چلو، صراط مستقیم پہ قائم رہو، لیکن چونکہ یہ استقامت بہت مشکل ہے اس لیے تم اس پر پورا قابو ہرگز نہ پا سکو گے، لہذا ہمیشہ اپنے کو قصوروار اور خطا کار سمجھتے رہو. ٹھیک ٹھیک چلو، صراط مستقیم پہ رہو، لیکن ظاہر ہے اس میں تم کوتاہی کرو گے، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار اور خطا کار سمجھتے رہو. اس سے آدمی میں عاجزی آتی ہے اور انکساری آتی ہے اور توبہ اور استغفار کی توفیق ملتی ہے. تو فرمایا، ٹھیک ٹھیک چلو، صراط مستقیم پہ رہو، اور ظاہر ہے اس میں کوتاہیاں ضرور ہوں گی، لہذا اپنے آپ کو قصوروار اور خطا کار ہی سمجھتے رہو، اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، اس لیے اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرو، اور وضو کی پوری نگہداشت بس بندہ مومن ہی کر سکتا ہے. مومن کی ایک بڑی نشانی یہ ہے، اور اس کی ایک بڑی شان یہ ہے کہ وہ وضو اچھی طریقے سے کرتا ہے، اور دوسرا مطلب ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے. وضو کی اچھی طریقے سے نگہداشت کرنا، فرمایا یہ بندہ مومن ہی کر سکتا ہے. دنیا میں تو اس وضو کی طہارت کا تصور نہیں ہے، گندے رہتے ہیں، بدبودار رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، نجاست جسم پہ ہوتی ہے. لیکن سبحان اللہ، اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور اس وضو کی حالت کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ جہاں وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیا. ہر وقت باوضو رہنے کی عادت، طہارت اور پاکیزگی کی زندگی ہو تو موت بھی اسی حالت میں آئے گی. الوضو اصلاح المؤمن، وضو مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ شیطانی اثرات سے آدمی محفوظ رہتا ہے، جیسے اسلحہ سے دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے اور برے لوگوں سے حفاظت ہوتی ہے، باوضو رہنے سے شیطانی اثرات سے حفاظت ہوتی ہے. تو کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ ایمان والا کہ جو ہمیشہ باوضو رہے اور پاکیزگی اور طہارت کی زندگی گزارے، اور اسی حال میں اس کی موت آئے. طہارت پر اور اس وضو پر اس کی موت آئے. شبیب فرماتے ہیں کہ ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ ایک دن فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور اس میں آپ نے سورہ روم شروع کی، تو آپ کو اس میں اشتباہ ہو گیا اور آپ کی اس تلاوت میں خلل پڑا. جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا، بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں اور طہارت اور وضو وغیرہ اچھی طرح نہیں کرتے، بس یہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں. قلب پر کتنا اثر ہوتا ہے، قلب پہ کتنا اثر پڑتا ہے. حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل اور آپ کی شان کیا شان ہے، تو اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے دلوں پہ غفلتوں کی تہ لگی ہوئی ہے، ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے، نہ اچھا نہ برا. حالانکہ اچھے لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھے اور ان کے دل نیک ہوں تو اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور برے لوگوں کے آدمی اٹھے بیٹھے ان میں ظلمت ہو تو اس کے اثرات بھی دل پہ پڑتے ہیں. اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کی تعلیم دی کہ تم اچھی طرح وضو کیا کرو، وہاں اس بات کی طرف بھی اپنی امت کو متوجہ فرمایا کہ قلب کا قلب پہ اثرات پڑتے ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ میں بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میرا دل محفوظ رہتا ہے، نہ اس کے اثرات آتے ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ میرے دل میں چونکہ غفلت کے تہ جمی ہوئی ہیں، ہمیں اس کا اثرات محسوس نہیں ہوتا. تو اچھوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اچھے اثرات آتے ہیں اور بروں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس چیز کی طرف بھی متوجہ فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر مشقت بڑھ جائے گی تو میں ان کی ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو حتمی امر کرتا. یوں تو مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عادت تھی، سنت تھی، لیکن فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے یہ مشقت کی چیز ہوگی تو میں اسے وضو کا حصہ قرار دیتا اور میں اسے وضو کا فرض قرار دیتا کہ ہر وضو کے موقع پہ اور ہر طہارت کے موقع پہ مسواک کرنی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا، اور خاص طور پہ جب آپ سویرے اٹھا کرتے تھے تہجد میں مسواک کرتے تھے. اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرنے لگتے تو مسواک کر کے آرام فرماتے، حتیٰ کہ جب آپ گھر تشریف لا رہے ہوتے تب بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے. مسواک وضو کا حصہ نہیں ہے، ویسے بھی اس کو معمول بنا لے اور اس کے ذریعے صفائی حاصل کرے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول رہی ہیں، اور وہ چار چیزیں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت رہی ہیں اور ان کی وہ زندگی کا حصہ رہی ہیں. ان میں ایک حیا ہے، دوسری خوشبو ہے، تیسری مسواک ہے، اور چوتھا نکاح ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں سب میں مشترکہ چیز ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں نظر آئیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر من الفطرہ، دس چیزیں فطرت میں سے. گویا کہ ہمارا دین فطرت کے مطابق ہے، اور جس شخص کی طبیعت اور فطرت کسی خارجی چیز کی وجہ سے نہیں بدلی اور وہ فطرت سلیمہ اور اپنی صحیح فطرت پر ہے، اس کی زندگی کے اندر بھی یہ دس چیزیں ہونی چاہیے. اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ وہ فطرت سلیمہ کے اعلیٰ درجے پہ ہیں اور دین اسلام کے سب سے بڑے پیشوا ہیں، تو ان کی زندگیوں کے اندر بھی یہ دس چیزیں متفق تھیں. سارے انبیاء کی زندگی میں یہ دس چیزیں تھیں. عائشہ فرماتی ہیں وہ دس چیزیں جو فطرت میں داخل ہیں، ایک ہے مونچھوں کو ترواشوانا، مونچھیں کاٹنا، بڑی ہوں گی تو منہ میں آئیں گی، اس کو چھوٹا کرنا، اور فرمایا داڑھی کا چھوڑنا. حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی آپ کا معمول تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام، یہ مرد کی ہیبت ہے اور مرد کا روب ہے اور مرد کی شان ہے. اللہ کی شان عورت کے چہرے پہ نہیں آتی، مرد کے چہرے پہ آتی ہے، بلکہ نہیں بڑھتی، یہ بڑھتی ہے. اور جسے کہیں کہ جسم کا اور حصے کے بال اس انداز سے نہیں بڑھتے. اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے حسین اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، اگر یہ مرد کا حسن نہ ہوتا تو کم از کم آپ کے چہرے پہ تو نہ آتا، آپ کے چہرے پہ تو یہ چیز نہ آتی. تو فرمایا یہ بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اور فطرت سلیمہ کی یہ دس چیزیں ہیں، ایک مونچھے ترشوانا، اور نمبر دو داڑھی کا چھوڑنا، نمبر تین مسواک کرنا، ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کرنا، اور ناخن ترواشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو جن میں اکثر میل کچیل رہ جاتی ہے اہتمام سے دھونا، بغل کے بال لینا یعنی صاف کرنا، موے یعنی زیر ناف کی صفائی کرنا، پانی سے استنجا کرنا، اس لیے کہ عربوں میں ان کے ہاں غذا چھوٹی موٹی ہوتی تھی، اور جب وہ قضاء حاجت کرتے تھے تو ایسی ہوتی تھی جیسے اونٹ کی مینگنیاں، اتنی سخت ہوتی تھی اونٹ کی مینگنیاں، تو انہیں پانی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس اوقات وہ پتھروں کو استعمال کر کے پاکی حاصل کر لیتے تھے. لیکن کچھ لوگ اہتمام کے ساتھ پانی کا استعمال کرتے تھے. فرمایا پانی کا استعمال کرنا اپنی صفائی کے لیے، جسم کی اس نجاست کو اور گندگی کو دور کرنے کے لیے، یہ بھی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت ہے اور فطرت کا تقاضا ہے. اور اسی طرح پانی سے استنجا کرنا، حدیث کے راوی حضرت زکریہ کہتے ہیں ہمارے شیخ مصعب نے بس یہ 9 چیزیں ذکر کی جن کو میں نے پورے وثوق کے ساتھ ذکر کر دی، اور فرمایا 10ویں چیز بھول گیا ہوں، اور میرا گمان یہ ہے وہ کلی کرنا. یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو فطرت سلیمہ انہیں پسند کرتی ہے، اور یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو دین اسلام کا جسے کہیں کہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے اس کی جسے کہیں کہ پہچان ہے، اور یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رہی ہیں. تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ نظافت، طہارت، پاکیزگی، اپنے جسم کو ایسی تمام چیزوں سے صاف رکھنا جو فطرت سلیمہ، جس سے ناپسندیدگی اور ناگواری اور اپنے اندر ایک بوجھ سا محسوس کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نظافت اور طہارت کی زندگی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.